إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. پچھلے درس میں اسی بات پر تفصیلی طور پر جو باتیں علماء نے کہی ہیں اور جو آیات اور احادیث اس باب میں آئی ہیں ہم نے دیکھی تھی. شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اور رب ہی معبود ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور انہیں بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم بچنے والے ہو جاؤ. وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسا ہے پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے بطور رزق پھل اگائے. بس کسی اور کو اللہ کے برابر نہ بناؤ جبکہ تم خود کو جانتے ہو. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جو اللہ ان تمام چیزوں کا خالق ہے وہی بندوں کی عبادت کا مستحق ہے. جو اللہ ان تمام چیزوں کا خالق ہے وہی بندوں کی عبادت کا مستحق ہے. اس آیت میں آخری بات جو اللہ تعالی نے فرمائی وہ یہ کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. بس تم اللہ کے برابر کسی اور کو نہ بناؤ جبکہ تمہیں خوب معلوم ہے. انداد عربی زبان کا لفظ ہے، یہ جمع ہے ند کی. اس تعلق سے ایک حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم عند اللہ. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے سنگین، سب سے بڑا، عظیم گناہ کون سا ہے؟ قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقك. یہ کہ تو اللہ کے ساتھ اللہ کے مقابلے میں کسی کو ند قرار دے جبکہ اللہ ہے جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے. قلت ان ذلك العظیم. فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں واقعی ایک بہت بڑی چیز ہے. سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے برابر کسی اور کو ٹھہرائے، اللہ کا مقام کسی اور کو دے. یہاں ایک بات یہ بھی کہی فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون جبکہ تم جانتے. معلوم ہوا کہ واقعی انسان گناہگار تب ہوتا ہے جب وہ جانتے بوجھتے اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے، لہذا اللہ ہی اس بات کا حقدار ہے کہ اسے رب بنایا جائے. اور جب رب اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو جو رب ہیں اسی کو معبود بنانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. تو جب اللہ خالق ہے تو اللہ رب ہے، جب اللہ رب ہے تو اللہ معبود ہے۔ تو یہ بات یہاں پر اللہ تعالی نے بتائی ہے۔ شیخ محمد بن صالح ابن عثیمین رحم اللہ فرماتے ہیں، الند الشریک المشارک للہ سبحانہ وتعالی فیما یختص به۔ عربی زبان میں ند کے کیا معنی ہے؟ یہ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں سب سے پہلے اللہ نے یہ حکم دیا ہے، سورۃ البقرہ کے احکام کی شروعات کی توحید سے ہوتی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو یہاں پر اس میں عقیل نے کہا گیا فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو ند مت بناؤ۔ ند کے معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ الند الشریک المشارک للہ سبحانہ وتعالی فیما یختص به۔ ند عربی زبان میں شریک کو کہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی جو خصوصیات ہیں ان میں کسی کو اللہ کا شریک بنانا اس کو ند بنانا ہے۔ جو اللہ کے خصائص ہیں ان میں کسی کو اللہ تعالی کا شریک قرار دینا اس کو اللہ کا ند بنانا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین کو کہیں سے بھی پکارو دعا سنتا ہے، یہ عقیدہ اگر کسی اور کے بارے میں رکھا جائے تو یہ اس کو ند بنانا ہوا ہے۔ لیکن بندے سنتے ہیں اور اللہ بھی سنتا ہے، تو یہ ماننا کہ بندے سنتے ہیں یہ اللہ کے برابر کرنا نہیں ہوا۔ ہاں برابر کرنا یہ ہوا، ند بنانا یہ ہوا کہ جیسے اللہ سنتا ہے ویسے بندے بھی سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے خصائص میں اللہ کا شریک قرار دینا یہ کسی کو ند بنانا ہے، اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ ابن عثیر رحم اللہ فرماتے ہیں، الانداد جمع ند بالکسر، انداد فلا تجعلوا للہ اندادا، تو انداد یہ لفظ ند کی جمع ہے۔ وہو مثل الشیء الذی یضادہ فی امورہ وَيُنَادُهُ أَيُّ خَالِقُهُ۔ کہتے ہیں کہ ند کسی چیز کی طرح کسی اور چیز کو کہتے ہیں، اور وہ اس کے مثل ہوتی ہے، اس کے مخالف ہوتی ہے، اس کی ٹکر کی، اس کی برابری کی، اس کی مخالفت والی، اس جیسی۔ اسی کے بعد اس میں ہمسر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کہ اس کا برابر ہوتا ہے، اللہ کے بالمقابل، اللہ کی طرح، اللہ کا مخالف، جو اللہ کے برابر ہو، اللہ کی ٹکر کا ہو، اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ند۔ تو اللہ جیسا کسی کو مت بنا کہ یہ بھی معبود تو وہ بھی معبود۔ وَيُرِدُ بِهَا مَا كَانُوا يَتَّخِذُونَهُ آلِهَةً مِن دُونِ اللَّهِ، مراد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے بالمقابل مشرکین جو معبودوں کو پوچھتے تھے اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا ہے کہ اللہ کی طرح دوسروں کو معبود مت بناؤ۔ امام البغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال ابو عبیدہ الند الضد، ند کے معنی ضد کے، اپوزٹ۔ عربی زبان میں ند کے معنی بالعکس، مخالف اور ضد کے۔ وہو من الازداد، کہتے ہیں کہ وہ ازداد میں سے ہے، انداد ازداد۔ واللہ تعالی بریء من المثل والضد، اور اللہ تعالی اس سے بری ہے کہ کوئی اس کی طرح ہو یا کوئی اس کے بالمقابل ہو، اس کی ٹکر کا۔ وانتم تعلمون، اللہ نے کہا کہ جانتے بوجھتے تو اللہ کے برابر کسی کو مت بناؤ۔ کہا کہ وانتم تعلمون انہ واحد خلق هذه الاشیاء، اور تم جانتے ہو کہ وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے، واحد ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ تمام چیزیں اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہیں، تو اللہ کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی کوئی شروعات ہے، نہ اس کی کوئی انتہا ہے، لیکن مخلوقات جتنی بھی ہوں ان کی ایک شروعات ہے، تو جس کی شروع ہے، شروعات ہے، وہ اس کے برابر اس کی طرح کیسے ہو سکتی ہے جس کی کوئی شروعات نہیں، جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے؟ مخلوق اور خالق برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ باتیں اس آیت کے ضمن میں ہم نے دیکھی تھی۔ اب اس کے بعد سے کتاب کا ایک بہت اہم حصہ شروع ہوتا ہے، وہ ہے عبادات کی تفصیلات، اور تقریباً 17 چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، جن میں سے 3 اصل اور بنیاد ہیں، ان کے بعد 14 چیزیں عبادت محبہ کے قسمیں ہیں، اس کو ہم کو دیکھنا ہے، اور تفصیل سے شیخ نے ہر ایک کی دلیلیں بھی اس باب میں دی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں وانواع العبادت التي امر الله بها مثل الاسلام والايمان والاحسان، اور عبادت کی مختلف انواع اقسام جن کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے، مثل جیسے اسلام اور ایمان اور احسان، 3 عبادتیں، 3 بنیادی چیزیں. اب باقی چیزیں ان کی شاخیں. ومنه، اور انہی میں سے کیا ہے؟ الدعاء والخوف والرجاء والتوکل والرغبۃ والرهبۃ والخشوع والخشیۃ والانابۃ والاستعانۃ والاستعادۃ والاستغاثۃ والذبح والنذر وغير ذلك من انواع العبادۃ التي امر الله بها كلها لله تعالى. کہتے عبادت کی مختلف انواع، عبادت کی مختلف قسمیں جن کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز عقل یا عادت سے عبادت نہیں بنتی ہے، اس کو یاد رکھیے. عبادت کیا ہے؟ کسی کے دل میں آیا ایسا کریں گے وہ عبادت بن گئی؟ نہیں، عقل کی بنیاد پر عبادت نہیں بنتی ہے. 2، رواج اور رسم کی بنیاد پر عبادت نہیں بنتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے پوچھا یہ کیا عبادت کرتے تم ان لوگوں کی بتوں کی، کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پہ پایا. تو بعض اوقات عبادات ہوتی ہے رسم و رواج کے تحت، اور وہ بھی رسم و رواج شروع ہوتے ہیں کسی کی عقل کی بنیاد پر. جیسے مشرکین نے اپنے طور پر، صحابی کہتے ہیں جاہلیت میں ہم کیا کرتے تھے، ہم کو اگر کچھ نہیں ملتا پوجنے کے لیے تو ہم کیا کرتے، مٹی کا ڈھیر بناتے، اس پہ اونٹنی کا دودھ دھو لیتے، اس کو پکا کرتے، مٹی چمٹ جاتی کیونکہ عرب میں ہوا بہت چلتی ہے اور دھول ہوتی ہے اور ریت ہوتی ہے، جمتی نہیں ہے. لیکن اگر اس پہ کچھ چھڑک دیا جائے، دودھ جیسی چیز جو پکڑ کے رکھتی ہے، تو ہم اس طرح سے دودھ اس پہ دھو دیں، اس کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں. کہاں سے ہوئی عبادت؟ عقل سے. تو عبادت نہ عقل سے ایجاد کی جاتی ہے اور نہ وہ رسم رواج سے، بلکہ یہاں پر شیخ نے اشارہ اس کا کیا دیا، وانواع العباد التي امر الله بها، عبادت کی قسمیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، تیرے رب نے حتمی فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. تو معلوم ہے کہ عبادت اللہ کے حکم کا نتیجہ ہے. اللہ نے حکم دیا عبادت کرو، ہم عبادت کرتے ہیں. جسے اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو. تو عبادت عقل سے ایجاد نہیں کی جاتی ہے، عبادت رسم سے اخذ نہیں کی جاتی ہے، بلکہ عبادت اللہ کے حکم سے معلوم ہوتی ہے. اپنے دل سے ہم کچھ بھی کر سکتے نہیں، کیوں؟ عبادت توقیفی ہوتی ہے. عبادت کیا ہوتی ہے؟ توقیفی. جیسے اللہ نے بتایا، جو کرنے کے لیے اللہ نے کیا ہم کریں گے. عبادت اپنے دل سے، عقل سے، تجربے سے معلوم نہیں ہوتی، کشف سے اور الہام سے یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں منامات سے عبادت اخذ نہیں کی جا سکتی ہے. عبادت کے لیے اللہ کی طرف سے وحی ضروری ہے. ان عبادات میں سے 3 بنیادی عبادات ہیں جو کہ اصل ہیں دین کی. وہ 3 چیزیں کیا ہیں، کون بتائے گا؟ 3 اصل اور بنیادی چیزیں اس میں کیا بیان کی گئی پہلے، اور باقی کل ملا کے کتنی چیزیں بیان کی شاید نے یہاں پہ؟ کل عبادات کے انواع کتنی ہیں؟ ہاں 17. 17 میں سے 3 اصل ہیں اور باقی اس میں سے شاخیں ہیں. تو اصل وہ 3 کون سی ہیں؟ 3 بنیادی چیزیں کون سی عبادت کی قسمیں؟ حدیث جبری اسلام، ایمان اور احسان. اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے، شہادتین، نماز، روزہ اور حج اور زکات. ایمان کا تعلق داخلی چیزوں سے، قلبی اعمال. وہ ساری کی ساری یقین اور قبول اور اس چیز کی اقرار کے ساتھ گھری ہوئی ہے جو قلب سے جڑی ہوئی ہے. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان اور تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان. تین، احسان. کہ آدمی جو بھی عبادت کرے اخلاص کے ساتھ کرے اور صرف اللہ کے لیے کرے اور اللہ تعالیٰ کے استہوار کے ساتھ کرے. تو عبادت کو اعلیٰ طور پر کرنا یہ احسان ہے. بڑا دائرہ اسلام کا ہے، اس سے تنگ دائرہ ایمان کا ہے، اس سے تنگ دائرہ احسان کا ہے. اسلام کے دائرے میں منافقین بھی آ جاتے ہیں. کلمہ پڑھ لیا، اسلام کے دائرے میں آ گیا، مسلمانوں کے ساتھ ہے، ساری چیزوں میں شریک ہے، لیکن اس سے تنگ دائرہ ایمان کا ہے. کہ منافقین ایمان نہیں لاتے، اب وہ باہر رہ گئے. ایمان کے دائرے میں کون آئے گا؟ اسلام کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ایمان بھی ہو، ظاہری اقرار کے ساتھ ساتھ قلبی یقین و اقرار بھی ہو. تو اب ایمان کے دائرے میں تھوڑے لوگ آتے ہیں، سارے نہیں آتے ہیں، کچھ لوگ اس میں سے چھٹ جاتے ہیں. اس سے تنگ دائرہ احسان کا ہے کہ ایمان اور اسلام کا اہتمام تو کر رہے ہیں، لیکن احسان بھی ہے کہ اعمال جب کر رہے ہیں تو اللہ کے استحضار کے ساتھ. یہ سب کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کی عبادت غفلت والی ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کی عبادت ریا والی ہوتی ہے. تو اس دائرے میں خاص بندے اللہ کے آتے ہیں جو احسان والے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ تین دائرے ہیں یا تین مراتب ہیں، لیولز ہیں. پہلا مرتبہ اسلام، اس سے اعلیٰ مرتبہ ایمان، اس سے اعلیٰ مرتبہ احسان. یا دائرے کی شکل میں آپ دیکھیں، بڑا دائرہ، پھر اس سے چھوٹا دائرہ، اس سے چھوٹا دائرہ. تو چھوٹے دائرے میں جو لوگ آتے ہیں وہ خاص لوگ ہیں، اللہ کے مقرب ترین بندے، کہ جن کی عملی زندگی بھی پاک، جن کا عقیدہ بھی صاف ستھرا اور ایمان و یقین والا. آپ جو عمل، جو بھی عمل کریں، اس عمل میں اخلاص اور ایمان، احسان کی کیفیت ان کو نصیب ہوتی ہے. اللہ ہی کے ذکر اور اخلاص اور رضا کے لیے وہ عمل کرتے ہیں. تو یہ تین چیزیں، تو پہلی تین چیزیں شیخ نے یہاں پر بیان کی کہ عبادات کی قسم، کیونکہ سب عبادت ہے. پھر اس کے بعد 14 چیزیں اور بیان کی، جس کی تفصیل آگے ایک ایک ہم کو دیکھنا ہے، شروع میں اجمالاً پھر تفصیلاً. یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے تعلیم کا کہ کچھ چیزیں شروع میں اجمالی طور پر بیان کر دی جائیں، پھر ایک ایک کو لے کے اس کی تفصیل بیان کی جائے. تو 14 چیزیں کیا ہیں؟ کہتے وہ من ہوں الدعاء. پہلی چیز کیا ہے؟ دعا. دعا ہم سب جانتے ہیں، اللہ کو پکارنا. دو، والخوف. دوسری چیز کیا ہے؟ خوف، اللہ کا ڈر. تین، ورجاء. رجاء، امید، اللہ سے امید رکھنا. چار، والتوکل، اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ، توکل. پھر والرغبہ. کتنا نمبر ہے یہ؟ ہاں، نمبر کتنا ہے؟ پانچ. پانچ التوکل، یہ چار ہے توکل، دعا، خوف، رجاء، توکل. پانچ رغبت، والرغبہ، رغبت اللہ رب العالمین کے انعامات اور احسانات اور فضل اور عطا، اس کی رغبت دل میں، اس کی طرف میلان ہو، اس کی چاہت، اس کی طلب ہو. اور والرغبہ، اللہ رب العالمین کے عذاب، اس کی ناراضگی سے ڈر. والرغبہ اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے کہ خشیت میں اور رغبت میں اور خوف میں کیا فرق ہے، وہ جب تفصیل اس کی آئے گی ان شاء اللہ دیکھیں گے. والخشوع، والرغبہ اللہ کا ڈر، اللہ کے عذاب کا خوف. والخشوع، خشوع کے معنی پستی کے، اللہ کے بالمقابل انسان تواضع اختیار کرے، اپنے کو اللہ کے آگے جھکائیں، اللہ کے مقابلے میں پستی کو اپنائیں، اکڑ نہیں بلکہ جھکاؤ اس کی زندگی میں ہو. والخشیہ، اور اللہ کا خوف اور ڈر. والانابہ، اور اللہ رب العالمین کی طرف انابت، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا. والاستعانہ، استعانت اللہ سے مدد طلب کرنا، ایاک نعبد ویاک نستعین اللہ کی مدد طلب کرنا، والاستعاذہ استعاذہ اللہ تعالی کی پناہ مانگنا کسی شر سے کسی غرض سے، والاستغاثہ استغاثہ اللہ سے فریاد کرنا مصیبت میں، والذبح جانور ذبح کرنا، والنذر اور اللہ سے نذر کرنا، نذر ماننا منت ماننا، وغیر ذلك من انواع العبادہ اور اس کے علاوہ اور کئی قسم عبادات کی ہیں، التی امر اللہ بها جن کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے، کلھا للہ تعالی یہ ساری کی ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے ہیں، آدمی اسلام قبول کرے اسلام پر چلے اللہ کے لیے، وہ ایمان لائے اللہ کے لیے، وہ عبادات میں اللہ کا استحضار رکھے اللہ کی خاطر، وہ یہ ساری عبادتیں دعا خشیت خشوع انابت اور ساری قسم عبادات کی جتنی بھی ہیں ان میں مخصوص اس کا کام ہو اللہ ہو اور اللہ ہی کے ساتھ ان عبادات کا تعلق ہو، جیسا اللہ کے ساتھ ان عبادات میں معاملہ ہے ویسا کسی اور کے ساتھ ہونا نہیں چاہیے، ان میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے، اس کی تفصیل ہم جب اس کا ہر ایک کا موقع آئے گا ہم دیکھیں گے، یہ اجمالی طور پر چیزیں ذکر ہوئی، اس کے بعد تفصیل سے ساری چیزیں آئیں گی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فکمال المخلوق فی تحقیق عبودیتی فی عبودیته للہ وکلما ازداد العبد تحقیقا للعبودیت ازداد کماله وعلت ازداد کماله وعلت درجته۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخلوق کا کمال اس میں ہے کہ وہ اپنی عبادات کو اللہ کے لیے خاص کرتے ہیں، وہ عبادات کا اہتمام کرے اللہ کے لیے، بندوں کا کمال اس میں ہے، آدمی کامل کب بنتا ہے؟ جب وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے کامل درجے میں، جتنا بندگی میں کمال پیدا ہوگا، کہتے ہیں وہ کلما ازداد العبد تحقیقا للعبودیہ، جس قدر بندہ بندگی کے حق کو کمال درجے میں ادا کرتا ہے ازداد کمالہ وعلت درجتہ، ازداد کمالہ اس کا کمال بڑھتا جاتا ہے اس کا درجہ بھی اونچا ہوتا جاتا ہے، جتنا بندہ اللہ کے آگے اپنے کو جھکاتا ہے اتنا اللہ کے ہاں اس کا مقام اونچا ہوتا ہے، جتنا بندہ بندگی جتنی زندگی میں آتی ہے اتنا اللہ کے ہاں اس کے ہاں رفعت اس کو ملتی ہے، اللہ کے مقابلے میں جتنی ذلت اللہ کے ہاں اتنی رفعت، اس کو یاد رکھیے، اللہ کے آگے اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں مقام پانے کے لیے اپنا مقام کھونا پڑتا ہے، جب آدمی اپنے مقام کو اپنی بڑائی کو کھوتا ہے تب جا کے اللہ کے ہاں وہ اونچا ہوتا ہے، سجدے کی حالت کو آپ دیکھیے، اللہ اکبر کہہ کے اپنے آپ کو کیا کرتا ہے زمین پہ ڈال دیتا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ اللہ کے قرب کی ہے کیفیت حالت کون سی ہے، کون سی ہے؟ اور سجدے میں دو چیزیں جمع ہیں، سجدے میں جاتے وقت بھی جانے کے بعد بھی، اور مقال سے بھی اور حال سے بھی، مقال سے زبان سے، حال سے اپنے حال سے ظاہرا و باطنا، سجدے میں جاتے وقت کیا بولتا ہے آدمی؟ ہاں سبحان ربی العالی بولتا ہے، جاتے وقت، جاتے وقت کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، تو بڑائی کس کی؟ اللہ کی، اور اس کے جسم کی حالت کیا ہے؟ جھکاؤ، جا رہا ہے خود اپنے آپ کو نیچے کر رہا ہے، اور اقرار کس کا ہے؟ اللہ کی بڑائی۔ اچھا چلا گیا، جانے کے بعد کیا بول رہے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سجدے میں جا کے بھی اللہ کی بڑائی کا اقرار کر رہا ہے کہ پاک ہے میرا رب تمام عیوب سے، جھکاؤ ہے تو میرے لیے، جھکنا کس کے لیے ہے؟ میرے لیے، لیکن اللہ کے لیے کوئی عیب نہیں ہے. وہ کیسا ہے؟ اونچا ہے. نیچا پن میرے لیے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے لیے نہیں، اللہ سب سے کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلی ہے. تو یہ جو حالت ہے جس میں اپنے قول سے اللہ کی عظمت اور اپنے حال سے اپنی ذلت دونوں کو جب بندہ جمع کرتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ کیا ملتا ہے؟ اللہ کے اس کو قرب ہے، سب سے زیادہ قریب اللہ کے ہوتا ہے. اللہ اونچا ہے، اللہ سے قرب ملنا بندے کے لیے بھی کیا ہے؟ رفعت اور منزلت کی اونچائی، مقام اونچا ہوتا ہے. لہذا کوئی بندہ کبر کے ساتھ اللہ کا قرب یا اونچا مقام نہیں پا سکتا ہے. اللہ تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے اللہ کے مقابلے میں. اسی لیے کہتے ہیں فکمال المخلوق فی تحقیق عبودیت للہ، مخلوق کا کمال بندگی کے حق ادا کرنے میں چھپا ہوا ہے. اس کی بنا بندگی کا کتنا تو حق ادا کرتا ہے، تو کتنا بندہ اللہ کا ہے، یا پھر تیری بندگی بٹی ہوئی ہے. اگر تیری بندگی خالص اللہ کے لیے ہے تو تیرے اندر اتنا بڑا کمال ہے. تیری بندگی اگر بٹی ہوئی ہے، اللہ کا بھی بندہ، مال کا بھی بندہ، اللہ کا بندہ کچھ نفس کا بندہ، اللہ کا بندہ شیطان کا بندہ، اللہ کا بندہ سماج اور خواہشات کا بندہ، بندگی بٹی ہوئی ہے. جتنا کامل درجے میں اللہ کا بندہ ہے اتنا کامل یہ اللہ کے نزدیک قرار پائے گا، اس کی عزت، اس کا مقام اتنا زیادہ بڑھے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. اس لیے آپ دیکھیں گے جہاں جہاں شرک کے مقامات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندگی کا لفظ استعمال کیا ہے. قرآن کے بارے میں اللہ نے چیلنج کیا سب کو، اس جیسی کتاب لیا شرط کا مقام، اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہو جسے ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، لے آؤ اس طرح کی کوئی صورت. تو کس پر نازل کیا ہے؟ ہمارے بندے پر. تو کمال کا مقام بندہ ہے، تو شرط کے مقام پہ اللہ نے بندے کا لفظ استعمال کیا. اور دیکھیں معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کرائی گئی، شرط کی چیز ہے جس میں آپ نے انبیاء کی امامت کی. اللہ نے لفظ کیا استعمال کیا؟ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک و اللہ، پاک و ذات، پاک اللہ رب العالمین، جس نے جو رات و رات لے گیا اپنے بندے مسجد حرام سے مسجد اقصا تک. یہاں بھی کیا استعمال کیا لفظ؟ بندہ. بندگی کمال، اللہ کے لیے ہو تو کمال ہے، مخلوق کے لیے ہو تو ذلت ہے. اسی لیے اللہ نے کہا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کہ کہا کہ یہ جو ہے ان کے کان ہیں لیکن ان کے دل ہیں لیکن یہ سوچتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں، آنکھ ہیں لیکن دیکھتے نہیں. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ چوپایوں کی طرح، بل هم أضل، اس سے بھی راہ بھٹکے ہوئے ہیں. تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کو اللہ نے چوپایوں سے زیادہ ذلیل بنایا، چوپایوں کی طرح ہی ہے. لیکن اللہ کی بندگی اختیار کرنے والے، اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کی، تو معلوم یہ ہوا کہ بندہ جتنا کمال درجے میں اپنے ظاہر و باطن، اپنے قول و عمل کو اللہ کے لیے خالص کر دے، اتنا اونچا مقام اللہ کے ہاں اس کو ملتا ہے. جتنی ذلت اللہ کے آگے تو اختیار کرے گا، دعا میں ذلیل ہو کے مانگ رہا بس، اے اللہ چاہیے اپنے کو بھی نہیں، ذلیل ہو کے ایک دم، اللہ میں فقیر، میرے پاس کچھ بھی نہیں، تو دے گا تو ہے، دے تو نہیں، میرے پاس سجدہ کر رہا اپنے آپ کو اکڑ کے ساتھ، نہیں ہکرا یہ کر رہا وغیرہ، نہیں ذلت کے ساتھ ذلیل ہو کے اللہ کے آگے جھک رہا ہے، گھمنڈ کے ساتھ نہیں. وہ جو ذلت ہے وہ تیری عزت کا دروازہ ہے. اللہ کے آگے ذلت کو اپنانا، یہ عزت کا دروازہ ہے، اس کے سوا کوئی عزت کا دروازہ نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عزت کا دروازہ نہیں ہے. اللہ کے آگے عزت اپنانا، گھمنڈ اپنانا یقینی دروازہ ہے ذلت کا، جیسے آگے آیا ہے اللہ کے مقابلے میں آدمی کا گھمنڈ بہت خطرناک چیز ہے، آگے ہم دیکھیں گے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، یہاں سوال پیدا تھا عبادت کیا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العبادہ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. کہتے ہیں العبودیہ میں انہوں نے اس کو ذکر کیا، اپنی کتاب العبودیہ میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعریف کی. کہتے ہیں عبادت ایک جامع لفظ ہے، جامع جس کو کہتے ہیں جس میں بہت ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، بہت کچھ اس میں آ جاتا ہے. اسی لیے مسجد جامع جس کو کہتے ہیں جس میں جمعہ کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں. جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ جمع ہوتے ہیں، آدم علیہ السلام جمع ہوئے ہیں، تو قیامت کے دن بھی سب جمع ہوں گے. جمعہ یوم الجمع اللہ نے کہا قیامت کے دن کو، یہ جمع ہونے کا دن ہے. تو العبادہ اسم جامع، عبادت ایک جامع لفظ ہے، کمپریہنسو انکلوسو، بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ، یہ لفظ عبادت ہر اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. قرآن میں جہاں جہاں اللہ نے بتایا اللہ ان کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، قرآن میں حدیث میں، تو وہ چیز کیا ہو گئی؟ عبادت. جس چیز کے بارے میں اللہ نے بتایا اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، وہ بھی کیا ہو گئی؟ عبادت. اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کا تذکرہ جن اعمال کے ساتھ آئے وہ عبادت ہے، اللہ کی محبت اور اس کی رضا. پھر یہ کون سے اعمال؟ من الاقوال والاعمال، چاہے وہ اقوال ہوں، اقوال جو زبان سے آدمی بولتا ہے، ذکر، تلاوت، دعوت، من الاقوال والاعمال، چاہے وہ بدن سے کیے جانے والے اعمال، لیکن بدن والے اعمال میں بھی تقسیم ہے الظاہرہ والباطنہ، چاہے بدن میں وہ ہاتھ پاؤں سے کیے جانے والے ہوں، آنکھ کان سے کیے جانے والے ہوں، یا پھر وہ دل سے کیے جانے والے ہوں، الظاہرہ والباطنہ. تو عبادت ایک ایسا جامع لفظ ہے جو ان تمام چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جن سے جنہیں اللہ پسند کرتا ہے اور جن سے راضی ہوتا ہے، چاہے وہ اقوال ہوں اعمال ہوں. تو پہلے دو تقسیم کی، اقوال اور اعمال، پھر اعمال کی دو تقسیم کی، ظاہری اعمال اور باطنی اعمال. یاد رہے گا عبادت ایک جامع لفظ ہے جو ان تمام چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جنہیں اللہ کیا جو آپ بولے وہ کیا کون بولے گا؟ عبادت ایک جامع، عبادت کی تعریف کون بتائے گا؟ عربی میں نہیں اردو میں بھی چلے گا، عربی بولے تو ماشاء اللہ، کون بتائے گا؟ آپ کو نہیں معلوم، پوچھنے والا تھا میں، ورنہ آتے نہیں ہم لوگ ہیں. کون بتائے گا عبادت کی تعریف کیا ہے؟ بھائی اللہ نے کیوں پیدا کیا ہم کو؟ عبادت کی. عبادت یعنی کیا؟ کوئی غیر مسلم الگ پوچھا تو کیا بولیں گے؟ عبادت کا مطلب عبادت. تو چیز کی تعریف اسی سے کرنا، الفاظ کی کثرت ہے معنی کی قلت، تشویش کھڑے گا. عبادت کے معنی کیا ہے؟ عبادت کی تعریف ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بیان کی؟ سرگوشی نہیں کھڑے ہو، اللہ اس سے راضی ہو اور اللہ اس کو پسند کرے. اور آگے چاہے وہ ایسا، یہاں سے شروع کریں دوسرا جمع، چاہے وہ اقوال ہو یا زبان سے شروع کرنا، کلمہ، اب یاد ہے کلمہ پڑھ رہا آدمی پہلے، سب سے پہلے کیا کرتا آدمی؟ کلمہ پڑھتا. چاہے وہ اقوال ہو اور پھر اس کے بعد کلمے کے بعد کیا ہے؟
نماز.
ہاں، تو چاہے وہ اقوال ہو یا اعمال، پھر اعمال میں دو ہو گئی، کون سی؟
ظاہری
اور باطنی. ٹھیک، اور کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ. چلیے آپ کے لیے راستہ ہموار ہو گیا, ایک آدمی ہمت کر کے ذبح ہو گیا, اب کون بتائے گا؟ یہاں سے ہم لوگ سننے آئے, بولنے نہیں آئے ہم. آپ بتائیے, بولنے آنا چاہیے آپ کو. اگر مان لیجیے عیسائیوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے, ساروں لوگ بیٹھے ہیں, اور بولے ہم کو بتائیں گے تو ہم مانیں گے, لیکن ہم کو بتاؤ عبادت کیا ہے, اور آپ سوچ رہے فون لگا رہے مولوی صاحب کو لگ رہا ہے کیسا لگے گا کہ اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا, لیکن عبادت کیا ہے اس کو ایسا کم الفاظ میں ہم بیان کر سکے کہ ایک آدمی سمجھ لے. کون بتائے؟ عبادت ایک جامع لفظ ہے جن میں جو ہر اس چیز پر بولا جاتا ہے جنہیں جسے اللہ پسند کرتا ہے یا اس سے راضی ہوتا ہے, چاہے وہ اقوال ہو یا اعمال ہو, ظاہری ہو یا باطنی ہو, شارٹ اینڈ سویٹ. العبادہ اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. تو یہ عبادت کی تعریف ہوئی ہے. شیخ نے یہ بات بیان کر کے عبادت کی مختلف انواع ذکر کی. کتنی قسمیں ذکر کی ہیں؟ 17 ذکر کیے نا. اب اس کے بعد دلیل ذکر کی کہ اخیر میں جملہ کیا تھا, وہ کلھا للہ تعالی, یہ ساری کی ساری عبادات کس کے لیے خاص ہیں؟ اللہ کے لیے. اس کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. یہ سورہ الجن کی آیت نمبر 18 ہے. کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں, مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں, تو فلا تدعوا مع الله أحدا, تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. اللہ نے دلیل کیا دی ہم یہاں, شیخ نے دلیل کیا دی قرآن کی کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں, تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارو مت. تو یہاں پر دو چیزوں کو ہم کو سمجھنا ہے, مسجد اور دعا. دونوں سے دلیل کیوں دی اور مساجد کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اس تعلق سے اس آیت کی تفسیر میں علماء کے کل 4 قول ہیں. ایک, مساجد سے مراد مسجدیں ہیں, ابن عباس کا قول, یا وہ جگہ جہاں عبادت کی جائے, دوسرا قول. تیسرا, مساجد سے مراد سجدے کی آباد ہے. ایک ایک کر کے ہم اس کو دیکھتے ہیں. اور اسی طرح سے یعنی اس میں پوری زمین کو بھی علماء نے شامل کیا ہے. آئیے دیکھتے کیا معنی ہے اس کے. نمبر 1, مساجد. قال قتادة في قوله كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشرفوا بالله. قتادة رحمه الله فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کا حال یہ تھا کہ اپنی عبادت گاہوں میں, چاہے وہ ان کی کنیسہ ہو, کنیسہ یا بیع جو ان کے سنگاؤں سے بولتے ہیں, تو کنیسہ عیسائیوں کا کیتھیڈرل جس کو کہتے ہیں, یا اسی طرح سے یہودیوں کا معبد جس کو آپ ہیں بیا, تو اس میں جب داخل ہوتے اشرکوا باللہ, تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں, اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. فأمر اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یوحدوا وحدہ, تو ان کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے اور ایمان والوں کو بھی کہ تم اللہ ہی کی توحید کا اہتمام کرو. وہ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں اپنی عبادت گاہ میں. تم ایسا مت کرو, تم کیا کرو؟ توحید کا اہتمام کرو. تو یہاں پر مساجد میں توحید کا اہتمام کرنے کی بات ہے, صرف دعا کے لیے. یعنی آپ یہ کہیں کہ دیکھو اللہ نے کہا کہ مسجد اللہ کے لیے ہیں, تو ان میں اللہ کے سوا مت پکارو. ہاں, درگاہ پہ پکار سکتے ہیں کیونکہ مسجد نہیں ہے. یہ مطلب ہے اگر آدمی اس کو محدود کر لے مسجد کے ساتھ. دیکھو اللہ نے کیا فرمایا, مسجد اللہ کے لیے, درگاہ بابا کی، تو مسجد میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو نا، تو ہم تو مسجد میں پکار رہے نہیں، ہم کہاں پکار رہے ہیں؟ گھر میں یا بابا کی درگاہ پہ. تو اللہ نے اس سے تھوڑی نہ منع کیا ہے، مانا یہ نہیں ہے، مانا یہ ہے کہ تمہارے جتنے آبا، دوسرے مانا رہی ہے، تمہارے جتنے آبا ہیں جو سجدے کے ہیں، ان کا اللہ ہی کے لیے ان کو خاص رکھو، کسی اور کے آگے اپنے آپ کو مت جھکاؤ. سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں نزلت فی اعضاء السجود، یہ جو آیت ہے سجدے کے اعضاء کے بارے میں نازل ہوئی، ای ہی للہ، کہ یہ اعضاء کس کے لیے خاص ہیں؟ اللہ کے لیے. فلا تسجدوا بها لغیره، تو ان اعضاء سے کسی اور کو سجدہ مت کرو. سعید بن جبیر کون ہے؟ یہ بھی تابعی، قتادہ یہ بھی تابعی ہے. تو کہا کہ سجدے کے اعضاء اللہ کے لیے خاص ہیں. سجدے کے اعضاء کتنے ہیں؟ سات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہے، آگے ہم دیکھیں گے. عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں مساجدک اعضاءک التی امرت ان تسجد علیہا، تیری مساجد، مسجد کا لفظ کس سے بنا ہے؟ سجدہ سے. وہ وقت اور وہ جگہ جہاں سجدہ کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد. اس کو سمجھنے کے لیے ایک آسان، یہ مغرب کے وزن پر ہے، جیسے مغرب معلوم ہے لفظ، مغرب لفظ معلوم ہے کسی کو؟ سب کو معلوم ہے. مغرب کس کو کہتے ہیں؟ جہاں سورج غروب ہوتا ہے. کیا اس وقت کو بھی مغرب کہتے ہیں جس میں سورج غروب ہوتا ہے؟ مغرب ہوئی، تو مغرب کے وقت کو بھی مغرب کہتے ہیں، اور صرف کو بھی، جگہ کو بھی مغرب کہتے ہیں. تو غربا سے مغرب بنتا ہے، وقت اور جگہ. سجدہ سے کیا بنتا ہے؟ سجدہ، سجدہ کرنا، اس سے کیا لفظ بنتا ہے؟ مسجد. اب اس میں دو چیزیں آتی ہیں، کیا سجدے کا وقت اور سجدے کی جگہ. تو مساجد اللہ کے لیے ہے، کوئی بھی سجدے کا وقت وہ کس کے لیے خاص ہے، کوئی بھی سجدے کی جگہ کس کے لیے خاص ہے، تو اس کو مسجد کے لیے خاص کر سکتے ہیں؟ نہیں. اسی لیے عطا رحم اللہ یہ بھی تابعی ہے، کیا کہتے ہیں؟ مساجدک اعضاءک التی امرت ان تسجد علیہا، تیری مساجد، مسجد اللہ ہی کے لیے خاص ہیں. کہتے ہیں مساجد سے مراد اس آیت میں کیا ہے؟ یہ تیرے وہ اعضاء ہیں جن پر تجھ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. لا تذللها لغیر خالقها، ان کے خالق کی بجائے کسی اور کے آگے جھکا کر ان کو ذلیل مت کر. کیا کہتے ہیں؟ تیری پیشانی، تیری ناک، تیری ہتھیلیاں، تیرے گھٹنے، تیرے دونوں پنجے یعنی پاؤں کی اطراف القدمین، انگلیاں پاؤں کی، ان کو اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکا کے ان کو ذلیل مت کر. یہ کس کے لیے خاص ہیں؟ کیونکہ ان کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے سجدے کی آیت میں اللہ نے خالق کا ذکر کیا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ کی نشانی میں سے رات، دن، سورج، چاند، تفصیل سے ہم دیکھ چکے ہیں اس آیت کو. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، تو سورج کو سجدہ مت کرو، چاند کو مت کرو، بلکہ اس کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا. اس آیت میں بتایا گیا کہ سجدہ خالق کو کیا جاتا ہے، مخلوق کو نہیں. تو کہا کہ ان کے خالق کے سوا کسی اور کو سجدہ کر کے ان کو ذلیل مت کر، کہ خالق تو وہ سجدہ کسی اور کو کر رہا تھا، تو اللہ نے اسے منع کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اسجد علی سبعت اعظم، مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. سات ہڈیاں کون سی ہیں؟ آپ نے کہا علی الجبہ، پیشانی. آپ نے کیا کہا؟ علی الجبہ، پیشانی پر. وہ اشارہ بیدہ علی انفہ، اور آپ نے اشارہ کیا اپنی ناک کی طرف. یہ وہ حدیث ہے جس میں قول اور فعل دونوں جمع ہوتے ہیں، لہذا دونوں کو جمع کرنا ضروری. نبی کے قول کی تشریح کے لیے نبی کا فعل بھی ضروری ہے. آپ نے قول سے کیا کہا؟ پیشانی ہے, اور ہاتھ کہاں لگا؟ ناک پہ. تو کیا نعوذ باللہ پیشانی یہاں ہے؟ نہیں. آپ نے اشارے سے کیا بتایا؟ پیشانی کے ساتھ ناک بھی ہے. تو آپ نے قول سے تو پیشانی کہا اور اشارہ کس سے کیا؟ ناک میں. یعنی پیشانی کے ساتھ کیا ٹکنا چاہیے؟ ناک بھی. تو قول اور فعل دونوں جمع کریں گے. امرت ان اسجد على سبعه اعض على الجبهه واشار بيده على انفه واليدين اور دونوں ہاتھ, والركبتين دونوں گھٹنے, واطراف القدمين اور دونوں قدم کے سرے یعنی پاؤں کی انگلیاں. کل ملا کے کتنے ہوئے؟ سات. بعض روایتوں میں چہرہ بھی آیا, تو چہرے میں کیا آتا ہے؟ پیشانی اور ناک, یہ دونوں بھی سجدے میں ٹکنا چاہیے. اسی لیے ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور اس رات بارش ہوئی, اور سلام پھیر کے جب آپ پلٹے اور بیٹھے, صحابی کہتے ہیں ہم نے آپ کی پیشانی اور ناک پر مٹی کا اثر دیکھا. کیوں؟ اس لیے کہ پیشانی کے ساتھ ساتھ ناک بھی آپ کی زمین پر ٹکی تھی. اس سے علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ نماز میں اگر مٹی ناک لگ جائے تو نماز میں صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا ایک دم صاف ستھرا اللہ کے آگے ذلت رہنے, وہ مٹی جو ناک پہ لگی ہے آپ نے سلام تک اس کو صاف نہیں کیا, کیونکہ آپ سلام کے بعد پھر کے بیٹھے گھر پلٹ کے, جیسے کہ سنت ہے کہ امام جب سلام پھیرے تو کیا کرے؟ پلٹ کے مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے. تو آپ کی پیشانی پر کیا تھی اور ناک پر؟ مٹی کیچڑ لگا ہوا تھا, کیونکہ آپ نے کیچڑ ہی میں سجدہ کیا تھا, لیکن نماز میں آپ نے صاف کیا نہیں. تو ذلت ہے اللہ کے آگے ذلت اختیار کرنا, یہ انسان کے لیے شرط کی چیز ہے. تو اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سات اعضا کیا ہیں؟ سجدے کے اعضا ہیں, کہ مجھے ان سات اعضا پر سجدے کا حکم دیا گیا. یہ اللہ کے لیے خاص ہے, کسی اور کے آگے ان کو جھکاؤ. کوئی آدمی کہے کہ مساجد کا ذکر ہوا ہے تو وہی چیز ہے, اللہ کے لیے سجدہ کریں گے وہی اللہ کو پکاریں گے. باقی جگہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث بتاتی ہے کہ باقی جگہوں پر بھی کسی کو نہیں پکار سکتے اور کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, میرے لیے پوری زمین مسجد اور طہور بنا دی گئی. فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ, تو میرے کسی بھی امتی کے لیے نماز کا وقت آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے. کیوں؟ پوری زمین میرے لیے کیا بنا دی گئی ہے؟ مسجد اور طہور. طہور سے مراد وضو, لیکن وضو اگر نہ کر سکے تو کیا کرے گا؟ تیمم. تیمم کے لیے کون سی مٹی چاہیے؟ مدینہ کی. ہاں, پاک مٹی. کس ملک کی؟ اس لیے حدیث میں کیا وَأَيُّمَا رَجُلٌ مِّنْ أُمَّتِي, کوئی بھی میرا امتی نماز کا وقت آ جائے, کہیں بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی ملک میں ہو سکتا ہے, تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے. کیوں؟ پانی اگر اس کو نہیں ملتا ہے تو اس مٹی سے کیا کرے گا؟ تیمم, اور وہیں پر نماز. تو پوری زمین میرے لیے کیا بنا دی گئی ہے؟ مسجد. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, پھر اب وہ صرف مسجد نہیں جو مسجد ہے, بلکہ کہیں بھی اللہ کے سوا کسی اور کو پکار سکتا نہیں, کیونکہ پوری زمین کیا بنا دی گئی؟ مسجد. اور پورے اعضا کیا ہیں؟ اس کے مساجد میں شمار ہوتے, اس لیے کہ انہیں پہ سجدہ کرتا ہے. تو پھر وہ کہیں بھی اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کر سکتا نہیں. تو کہا کہ وہ ان, یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. صالح آل شیخ کہتے ہیں ولد ادعو فلا تدعو مع اللہ احد, کہ مسجد اللہ ہی کے لیے ہیں تو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو مت. کہتے ہیں کہ تدعو یشمل دعاء العبادة و دعاء المسألة, کہ لفظ اس کے سوا کسی اور سے دعا نہ کرو. کہتے اس میں دونوں قسم کی دعائیں آ جاتی ہیں. کتنی ہیں دعا کی قسمیں؟ دو. کون بتائے گا؟ دعاء العبادة اور دعاء المسألة, ان میں کیا فرق ہے؟ کون بتائے گا یا ان کی مثالیں کون دے گا؟ ہاں, قم باذن اللہ. اللہ کو پکارنا، اللہ کی حمد و ثنا یا اللہ کی تحمید و تقدیس تنظیم کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے. جیسے آدمی لبیک اللہ لبیک کہتا ہے، یا اسی طرح سے عیدین کی تکبیرات ہیں، یا اسی طرح سے مؤذن کی اذان ہیں، یا اسی طرح سے آدمی جو بھی نماز سے پہلے کے بعد یا اس طرح کے عام اوقات میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ اللہ کو پکارنا ہے. وہ اللہ کو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے. اس میں مان نہیں رہا کچھ بلکہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، تو یہ بھی پکارنا ہے. لیکن کیا ہے؟ دعا المسئلہ نہیں، یہ کیا ہے؟ دعا العبادت، بس عبادت کے طور پر اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو پکار رہا ہے، بس مانگ نہیں رہا کچھ. لیکن انسان مانگ رہا ہے، دے اللہ مجھ کو علم دے، اللہ مجھ کو عمل صالح دے، اللہ مجھ کو اخلاص دے، اللہ مجھ کو مال و دولت دے، صحت دے، عافیت دے، یہ مانگ رہا اللہ اللہ سے. تو یہ کیا ہوا؟ اب یہ مانگنا ہوا، اس میں طلب ہے، تو یہ دعا المسئلہ ہوا. تو کہتے ہیں کہ تدعو فلا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کس کو کسی کو پکارو. تو کہتے ہیں اس میں دونوں قسم کی عبادت آ جاتی ہے، دعا العبادہ بھی اور دعا المسئلہ، چاہے تعریف اور تقدیس کے طور پر پکارے، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارے، چاہے وہ مانگنے کے اعتبار سے پکارے، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارے. کہتے فہذہ الآیہ دلیل علی وجوب افراد اللہ عز وجل بالعبادہ. کہتے کہ یہ جو آیت ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ساری عبادات اللہ ہی کے لیے خاص کرنی چاہیے. اس میں دعا کا لفظ کیوں آیا؟ اس میں دعا کا لفظ کیوں آیا؟ اس لیے کہ دعا ساری عبادات کی اصل ہے. دعا کیا ہے؟ سب سے افضل عبادت کون سی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل العبادہ الدعاء، ساری عبادات میں سب سے افضل عبادت اگر ہے تو کیا ہے؟ دعا ہے. تو ساری عبادات میں افضل دعا کو ذکر، عبادت کو ذکر کر دیا گیا ہے تاکہ اس کے ضمن میں ساری چیزیں، ساری عبادات کے قسمیں آ جائیں، بلکہ باقی عبادات میں بھی مطلوب اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، چاہے اپنے مقال سے ہو یا اپنے حال سے ہو. ایک آدمی کیا چاہتا ہے عبادت کے ذریعے سے؟ اللہ رب العالمین تک پہنچے، اللہ کا قرب اس کو ملے، اللہ اس کو دیکھے، اللہ اس سے راضی ہو، اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں عطا کرے، تو وہ اپنے حال سے اللہ سے مانگنا ہے. اس لیے دعا کیا ہے؟ اب دعا العبادۃ حدیث میں آیا جس آگے آئے گا. کہتے ہیں ومن صرف منہا شیئن، شیخ محمد ابن عبدالوہاب کہتے ہیں ومن صرف منہا شیئن لغیر اللہ فہو مشرک کافر. یہ ساری عبادات کی قسمیں بیان کی ہیں. کہتے ہیں ان عبادات میں سے کسی بھی عبادت میں کچھ بھی اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی عبادت صرف کرتا ہے فہو مشرک کافر، تو وہ آدمی مشرک ہے، کافر ہے. دو لفظ استعمال کی، کیا کہا؟ وہ مشرک ہے اور کافر ہے. اللہ کی کسی عبادت میں کسی کو جانتے بوجھتے شریک کرنے والا مشرک بھی ہے اور کافر بھی ہے. مشرک ہے اپنے فعل سے، کافر ہے انجام کے طور پر. ہر مشرک کافر ہوتا ہے. وہ دلیل قوله تعالی، اس کی دلیل کیا ہے؟ شیخ کہتے ہیں وَمَن يَدْعُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. سورہ المؤمنون آیت نمبر 117. کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے، لہذا اللہ کے بالمقابل کسی کو معبود بنانے کے لیے عبادت کی کس قسم کو اللہ نے ذکر کیا؟ ہاں پکارنا. تو اللہ کے ساتھ، یہ نہیں کہا اللہ کو چھوڑ اور کے پھر کسی اور کو پکارے، کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ میں اللہ، اللہ کے ساتھ، یعنی چاہے وہ اللہ کو مانتا. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو پکارے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بناتا، بطور معبود اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس اس کے اس عمل کے لیے کوئی برہان کوئی دلیل نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا حِسَابُ عِنْدَ رَبِّهِ، اور اس کا حساب تو اس کے رب کے پاس ہی ہے۔ اس کا حساب لینے والا کون ہے؟ اللہ اس کا یقیناً حساب لے گا۔ حدیث میں ہے من حوسب عوقب، جس کا حساب لیا گیا اس کو عذاب ہوگا، جس کا حساب لیا گیا اس کو عذاب ہوگا۔ فَإِنَّمَا حِسَابُ عِنْدَ رَبِّهِ، اور اخیر میں کہا انہ لا یفلح الکافرون، یقیناً کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ تو شروعات کہاں سے ہوئی؟ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارنا۔ آخر میں ایسے لوگوں کو کیا قرار دیا اللہ نے؟ انہ لا یفلح الکافرون، کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنے والے کو اللہ نے کیا قرار دیا؟ کافر۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو شرک کرنے والے کو اللہ نے کیا کہا؟ تو معلوم ہوا کہ جو آدمی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے یہ مشرک بھی ہے اور کافر بھی ہے۔ اور شیخ نے یہاں پر دعا کی مثال، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو مت، کیونکہ تمام عبادات کا خلاصہ اور مقصود اللہ کو پکارنا ہے۔ تمام عبادات کیا ہیں؟ اللہ کے تقرب کے لیے، وہ اللہ کو پکارنا۔ تو اسی لیے یہاں پر اللہ نے کہا جو اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے، تو اللہ نے خاص طور سے شرک کے لیے کون سی عبادت کا تذکرہ کیا؟ دعا، دعا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ نے کیا قرار دیا؟ کافر۔ اس کی اور بھی مثالیں ہیں، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، آگے کیا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون، اے نبی آپ کہیے اے کافرو، یا ایھا الکافرون اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو تم عبادت کرتے ہو دوسروں کی، یہ عمل کیا ہے؟ شرک ہے۔ لیکن ان کو لقب کیا ملا؟ کافر کا۔ معلوم ہے کہ شرک کرنے والے کیا ہوتے ہیں؟ کافر۔ تو شرک کرنے والے کافر ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر کافر مشرک بھی ہو، جیسے مثلا کوئی انسان قرآن کا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مذاق اڑائے، چاہے وہ اللہ رب العالمین کو معبود برحق مانتا ہو لیکن وہ مذاق اڑائے، تو ایسا آدمی کیا ہے؟ کافر ہے، اگرچہ اس نے شرک نہیں کیا، لیکن استہزاء قرآن سے یا دین سے کرنا کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ چاہے وہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں مانتا ہو لیکن استہزاء کرنے کی وجہ سے وہ کیا ہوا؟ کافر ہوا۔ اور اللہ کی عبادت میں شریک کرنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور اس کا انجام بھی کیا ہے؟ وہ بھی کافر ہوا، کیونکہ اس نے توحید کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا۔ تو ایسا آدمی کافر ہے۔ تو یہ آج کے لیے میں سمجھتا ہوں کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس سے ہم دعا کی جو مختلف اقسام ہیں، یہ عبادت کی جو مختلف اقسام ہیں، جو 14 قسمیں ہیں، ان کی ایک ایک دلیل اور اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو یہ آج ہم نے سیکھا، کیا سیکھا آج ہم نے؟ ہاں، دعا عبادت ہے، اور عبادت کی تعریف ہم نے سیکھی، اور کیا سیکھا؟ عبادت کی قسمیں، کتنی قسمیں بیان ہوئی ہیں؟ کل ملا کے 17 انواع، 9 کی جمع انواع، 17 قسمیں ہم نے دیکھی۔ ان میں سے دو تقسیم تھی، پہلے 3 اور پھر 14۔ تو 3 کیا ہے؟ اسلام، ایمان اور احسان۔ پھر اس کے بعد وہ 14 وہ کیوں ہیں، دوسری کیوں نہیں ہے اس میں؟ مثلاً والدین کی خدمت اس میں نہیں آئی، اس کو بھی اللہ پسند کرتا، اس کا حکم دیا کہ نہیں؟ اللہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کا بھی تو حکم دیا گیا، لیکن اس کا ذکر اس میں نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ سوال ہے۔ یا اسی طرح سے اس میں اور، یعنی نماز کا ذکر نہیں آ رہا ہے، اگر اسے اسلام میں وہ ضمن آ گیا، لیکن اور بہت ساری عبادات کا ذکر اس میں نہیں، تو کیوں یہی 14 عبادتوں کا ذکر کیوں؟ اس کو ہم اگلے درس میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اور کوئی بات یاد آ رہی ہے جس کی ہم نے آج ہاں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, بالکل صحیح. تو یہ چیزیں ہم نے آج دیکھی, انشاءاللہ مزید اس کی تفصیل اگلے درس سے ہم ایک ایک عبادت کی قسم دیکھیں گے اور اس کے معنی کیا ہے. جیسے مثلا پہلی عبادت کی قسم کیا تھی, اومن ہو الدعاء, سب سے پہلی قسم کیا ذکر کی یہاں پر, دعا. تو دعا کیا ہے, اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا اس کا حکم کیا ہے, پھر کسی کو ڈوبتا ہوا مدد کے لیے پکارے تو بھی تو پکارنا, وہ شرک ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ساری تفصیلات اس کی انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. یہ بہت اہم درس ہے, یہ کتاب بہت اہم کتاب ہے, کتاب چھوٹی ہے اس کا فائدہ زیادہ ہے. اگر اس کو ہم اچھے طریقے سے سیکھیں گے ہم عقیدے میں پکے ہوں گے. اگر ہم اس کو نہیں سیکھیں گے اور دین کے تعلق سے باریکیاں نہیں جانیں گے, ممکن ہے ہم کہیں نہ کہیں خلل میں اور یعنی خبط میں مبتلا ہوں اور ہو سکتا ہے ہم گمراہ ہوں. عقیدے کو صحیح طور پر سیکھنا بہت ضروری ہے, اس کو زمانہ لگتا ہے, وقت لگتا ہے, لیکن آدمی اس میں پکا ہوتا ہے. پکا ہونا ضروری ہے, زیادہ جاننے والا کچا اور ضروری جاننے والا پکا. ہم کو کیا بننا ہے اس میں سے ہم کو خود انتخاب کرنا ہے, ہم آپ کو انتخاب کرنا ہے. بہت زیادہ معلومات, ان معلومات کیا رہتا ہے, گھر میں تھوڑی چیزیں ہیں, ضرورت کی جتنی تھی وہ سب ہیں, ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھی ہوئی ہے, جیسے ضرورت پڑتی ملتی. ایک گھر یہ ہے, ٹھیک, ضرورت کی ساری چیزیں ہیں اور اس سے زیادہ نہیں, جتنی ضرورت تھی اتنی ہے, ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھی ہوئی ہے, معلوم ہے کون سی چیز کہاں پہ ہے, جیسے ضرورت پڑتی فوراً وہ مل جاتی ہے. دوسرا گھر, بہت چیزیں ہیں لیکن کون سی چیز کہاں رکھی ہے معلوم نہیں, غیر ضروری چیزیں اتنی زیادہ گھر میں ہیں کہ ضرورت پڑنے پر ضرورت کی چیز ملتی نہیں. ایسا اگر ہمارا دماغ ہو, یا ایسا اگر ہمارا دماغ ہو, ہمارا اپنا انتخاب ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانتے تھے, اللہ نے اسالک علم نافع, اللہ میں نفع بخش علم تجھ سے مانگتا ہوں, جو واقعی ہماری زندگی کے لیے نفع بخش ہو. ضروری علم سیکھنا اور اس کو سلیقے سے اپنے دل میں سنبھال کے رکھنا, ایسی جگہ کے ضرورت پڑنے پہ وہ ڈھونڈنے سے مل جائے, یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو علم کا یاد کرنا, اس کا استحباب اور اس سے انتباع و دوسروں کو نفع بخشی, یہ ساری چیزیں بہت بڑی خیر ہیں. اس کو سیکھیں, یاد رکھیں اور نوٹ اس کے جو ہیں اس کے پاس دکھائی تو نہیں دے رہے, تو کیوں نہیں دکھائی دے رہے, اردو والے تو کم سے کم دکھنا چاہیے, کسی کے پاس نوٹس نہیں ہے. تو جو ذمہ دار ہیں اس کے ان سے آپ پوچھیں اور نوٹس حاصل کریں. تو اربعین کے دکھ رہے ہیں مجھ کو, ہاں غلطی سے آ گئے, بالکل یہاں سے دکھ رہا ہے اربعین کے نوٹس ہے, ہاں جلدی میں آ گئے. تو نوٹس حاصل کریں اور ان پہ اپنے جو بھی تعلقات ہیں, جو بھی بات یہاں سیکھتے ہیں وہ آپ اس پہ لکھیں, گھر پہ جا کے پڑھیں, بیوی بچے ان کو سکھائیں. یہ کتاب جس نے پکی کی عقیدے کے بارے میں بہت پکا عقیدہ بن جاتا ہے. یہ کتاب بہت اہم ہے. بڑے بڑے علماء, شیخ بن باز, شیخ حسینی, شیخ صالح الفوزان, شیخ ربیع اور شیخ یعنی عبدالعزیز آل شیخ, یا اسی طرح سے اور بڑے بڑے علماء, ان سب نے یہ کتاب پڑھائی, ان سب نے یہ کتاب پڑھائی. اگر میں لسٹ گناؤں اگلے دس میں گناؤں گا کس کس نے پڑھا ہے اس کتاب کو, آپ کو واقعی اہمیت محسوس ہوگی کتاب کتنی اہم ہے. تو اس کتاب کو سیکھنا چاہیے, اس کا آپ ترجمہ حاصل کریں, انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلے ہفتے جو رومن اور ہندی والے ہیں اللہ آسان کریں, انشاءاللہ ان کے لیے بھی وہ نوٹس ہم مہیا کریں گے اگلے درس میں. اس لیے خود بھی آئیں, دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. ہفتے میں آپ کے پاس 7 دن ہیں, 7 دن میں 24 گھنٹے ہر دن کے, آپ ایک آدمی کو تیار نہیں کر سکتے آنے کے لیے, اگر کر سکتے ہیں تو بہت خوش قسمت ہے. ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بن جائے, کوئی شرک میں پڑا ہو توحید پر آ جائے. تو لوگوں کو دعوت دیں, لوگوں کو آنے کی تلقین کریں, اس سے آپ کا آنا پکا ہو جاتا ہے. جب آدمی دوسروں کو بلاتا ہے تو خود بھی آتا ہے, اس لیے آنے کی کوشش کریں, لانے کی بھی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.